وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. میں کچھ اپنے نفس کی بے گناہی ثابت نہیں کرتا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. تو کوئی اپنے آپ کو پاک نہ کہے، پاک وہی ہے جس کو اللہ پاک کر دے. نفس ہمیشہ ہمیں بڑا بننا سکھاتا ہے، تم بڑے بنو، تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے، تم ایسے ہو جاؤ، تم ویسے ہو جاؤ. تو یوسف علیہ السلام یہ خوبصورت باتیں کر کرا کے ہم سب کو بھی اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ سے مدد مانگیں. اللہ کے نبی بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من شرور نفسی، کہ اللہ میرے نفس کے شر سے بچا. دیکھیے ہر بندے کے اندر برائی کی انکلائنیشن ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ دعائیں مانگتے رہیے. جب آپ کو لگے کہ میرے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر خیر ڈال دے. ہمارے اندر بچپن سے کئی خراب عادتیں ہو سکتی ہیں، بس اللہ سے مانگتے رہیے کہ میرے مالک تو میرے لیے بہتری فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے برا مہمان اور کون ہوگا کہ جس کی تم جتنی عزت کرو، خاطر کرو، وہ اتنا ہی تمہیں ذلیل کرے. لوگوں نے کہا بہت برا مہمان ہے وہ. آپ سوچیے نا، گھر والا تھک رہا ہے، ہار رہا ہے، آپ کی عزت خاطر کرتے اور آپ اس کے بارے میں برائیاں کریں. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے مہمان؟ یہ تمہارا نفس ہے. اس کو جتنا پیمپر کرتے ہو نا، اتنا سر چڑھتا ہے. تو میں یہاں بس ایک ہلکی سی بات کر کے آگے چلتی ہوں، بلکہ یاد آ گیا تو بتا دوں. سورج یوسف میں نے ایک جگہ لاہور میں آج سے 2 سال پہلے تقریباً 4 نشستوں میں پڑھائی تھی. تب ہمارا تھیم تھا بچوں کی تربیت، تو مجھے اس آیت پہ وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اس لیے آپ سے ذکر کر دیا. اگر آپ کو کہیں مل جائے تو اس کو سن لیجئے گا. پوری سورت کو ہم نے زیادہ سے زیادہ فوکس کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. اس میں اس آیت پہ یہ بات تھی کہ پلیز اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری نہ کریں، جو کہتے ہیں وہ مت مانیں، ان کو پوچھ پوچھ کے ان کی زندگی کے فیصلے معاملے نہ کریں. آج اتنی سی بچی کپڑے آپ کی پسند کے نہیں پہنتی، کل آپ کی پسند کا شوہر کیسے لے گی؟ یہ آج جو بچے منہ سر کر ہو جاتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. طریقے سے رکھیے، کیونکہ جیسے نفس کا حال ہے ویسے اولاد کا بھی حال ہوتا ہے. تو بہرحال اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ذرا سنبھال کے رکھیں. حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے ایک دن میں 2 دفعہ کھاتے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ عائشہ کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ تیرا ایک ہی شغل رہ جائے کہ تو کھاتی رہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب جو چاہے وہ کھا لو. یہ وہی بات ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں بیچاری کہ جو دل چاہا وہ کھا لیا، یہ اسراف ہے. ہماری تو افطاری کی لسٹ اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے، ایک منے کے لیے یہ، اور گڈو کے لیے یہ، اور پپو کے لیے یہ، اور پپو کے ابا کے لیے یہ، اور اماں کا کیا، بس وہ تو صرف وہ بریانی بنا کے کھا لے گی. نہیں، یہ رمضان سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے، ایک حصہ خالی رکھیں، پھر بات بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنے نفس پہ قابو پانے والا بنا دے. کہانی کنٹینیو ہوتی ہے، اور اسلام میں کہانی سنانے کا آپ کو طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہے. 7 مورل 7 کہانی، بیچ میں بات، پھر کہانی، پھر بات، پھر کہانی. یہی خوبصورت طریقہ ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ کا. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ان کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. کتنا رومانٹک جملہ. حضرت یوسف بے گناہ ثابت ہو کے قید سے نکالا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو یوسف کے صبر پہ حیرت ہے، میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا تو میں ان ایلچیوں کے آتے ہی فوراً جیل سے باہر کھڑا ہو جاتا. یعنی یہ آپ کی کثر نفسی ہے، لیکن اصل میں آپ ریگارڈ دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو. اب یوسف بے گناہ ہے، تو بادشاہ کہتا ہے لے کر آؤ ان کو. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کی مجبوری بن چکے ہیں. کیوں؟ محسن بھی تھے، اور ان کو انہوں نے خواب کی ایسی خوبصورت تعبیر بتائی تھی جو یوسف کے علاوہ اور کوئی ایسا کر نہیں سکتا. تو کہا آؤ میں ان کو خاص کر لوں، اپنا کلوز بنا لوں، ان کو اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لوں، وزیر بنا لوں. یہ ہے اصل میں عہدے مانگنے کا طریقہ. خوبیاں پیدا کریں, لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے کہ پلیز ہمیں تھوڑا سا ہیلپ کر دیجئے. خیر پہلے تو صرف اتنا کہا تھا خالص اس کو اپنے پاس رکھوں گا, لیکن فلم مکلمہ, پھر جب یوسف نے اس سے گفتگو کی, کلام کیا, تو وہ تو مشغور ہی ہو گیا. یوسف کے عمل تو اس نے بھی سنے ہوئے تھے. جب آمنے سامنے یوسف بیٹھے, یوسف سے بات چیت کی, تو اس کا تو ویو اور ہی بہترین ہو گیا. کہنے لگا, انک الیوم لدینا مکین و امین, اب تو آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. کیا پتہ چلا مومن کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے. بات سنی ہوئی تھی تو سنی ہوئی تھی, جب خود واسطہ پڑا, سامنے بیٹھے بات کی, ملے, ملاقات ہوئی, تھوڑا وقت ساتھ گزارا, کہا واقعی اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کردار آج امت مسلمہ پیدا کرے. ہمارا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ذرا بچ کے رہنا, یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے, دیکھو جیل تمہاری جیب نہ کاٹ چکا ہو. کلام میں بڑا اثر ہوتا ہے. اپنے اندر خوبی پیدا کریں ہم سب, اگر ہم نے دنیا کو اسلام سے جوڑنا ہے. خیر یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا ملک میں بہت بڑا ایک فتنہ آنے والا ہے, قحط آئے گا, تو اب خود ذمہ دارانہ طور پہ خود کو کس چیز کے لیے پیش کرتے ہیں. جس وقت پہ جو وزیر ہے وہ استعفے دے دیتے ہیں کہ اب قحط آ گیا تو ہمارے خزانے تو نہیں بھر سکتے, یوسف کہہ رہے ہیں لاؤ بھائی مجھے دے دو یہ ذمہ داری. کیسے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا, ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں. یہ ہیں دو خوبیاں, جو آ گئیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. علیم کون؟ علم سے کیا, یعنی جو کام میں لے رہا ہوں اس کی مجھے سینس ہے. اس سے ایک عمل کی بات بھی ہے کہ جس جو کام لیا جائے اس کو کرنا بھی آتا ہو. خام خواہ وہ ذمہ داریاں اپنے سر پہ نہیں ڈال لینی چاہیے جو مشکل ہوں. دیکھیے ایک شخص ہے, اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی, ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سیکھ کے گھر کے پورچ میں چلا لے, جو ہی بھائی روڈ پہ آئے گا ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے. دیکھیے تین چیزیں ہیں اگر آپ سلوگن پہ جائیں, پہلے خود لیں. اس وقت جو میں آپ لے رہے ہیں نا, یہ لینے کا وقت ہے. سیکھیں, اس کو جذب کریں, اپنے اندر لائیں. آپ پہلے اپنے اندر تو لائیں اس دین کو, اور کسی کی بات سن کے آپ کاپی کر کے اس کو نوٹ لے کے دوسرے کو سناتے ہیں, یہ تو ایسے کھانا کھایا اور الٹی کر دی. کیا فرق ہوتا ہے ایک وومٹ میں اور ایک کھانا ڈائجسٹ ہونے میں؟ استاد سے علم لے کے اس کو ہضم کریں, جذب کریں. آپ کا دل دماغ اندر رچ جائے, ہڈیوں میں چلا جائے وہ علم, آپ کا بالکل وہی مزاج بن جائے جو ایمان آپ کی اس چیز کے لیے مطلوب تھا, پھر آپ بھی ڈیلیور کریں گے تو آپ کی بات میں بھی اثر ہوگا. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں سکھانا چاہیے, لیکن آگے سے کبھی راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. سیکھتے جائیں, سکھاتے جائیں. یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, کر دیا. اور اس کے بعد جو جملہ, اس کو تو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں, ہائی لائٹ کر لیں. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی. یہ کزالکا کے پیچھے 40 سال ہے, صبر ہے, کہیں الزام ہے, کبھی جیل ہے, کبھی عورتوں کے فتنے ہیں, لیکن اللہ ایسے ہی تیار کرتا ہے. آگے ہم سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ کا بھی پڑھیں گے, فَتَنَّاكَ فَتُونَ, اللہ اپنے کاموں سے پہلے بندوں کو پرکھتا ہے, ادھر سے ادھر سے برے حالات میں. کیوں؟ تاکہ کل مشکل وقت میں بھاگ نہ جائیں. حضرت بلال کو کیوں اتنی مار پڑتی تھی امیہ سے؟ تاکہ بلال پختہ ہو جائیں, تاکہ عہد عہد کہہ کر ان کو کہنے میں کوئی ان سے ان کو روک نہ سکے. یہی بات اللہ نے بتا دی کہ یوسف کی زندگی کے یہ اتار چڑھاؤ اصل میں اس لیے تھے کہ اب یوسف کو وہاں حکومت دینی تھی. اور کیسے اس ملک میں کھلے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے تھے, یہ تبوہ منہا حیث یشاء, وہ مختار تھے کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. کوئی ویزے کی پابندی نہیں یوسف کو مصر میں آنے کے لیے, کوئی پاسپورٹ رینیو نہیں کرانا پڑتا. اور اگر خود سے اٹھ کے کنان سے ایک سیدھا سادہ دیہاتی کبھی آ جاتا مصر میں, تو یہ بادشاہ دروازہ بھی نہ کھولتا. جب اللہ نے اپنے کام لینے ہوتے ہیں نا, اللہ ایسے لیتا ہے. سب پابندیوں سے آزاد, لوگ ترس رہے ہیں, اللہ آپ کو وہاں سے خیر دلوا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے کام کراتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں. تو کیوں کہ یوسف پہ, ہم پہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ولا نضیع اجر المحسنین, نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہمارا نہیں جاتا. 3 سیکنڈ غور کیجئے, محسن بن جائیے. پوری صورت آپ کو مجھے محسن بننے کا سبق دیتی ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روکے گی نہیں اسلام کے کام کرنے سے. یہ بھی گھر کے ماحول میں جو تلخی ہے نا, اور رکاوٹیں ہیں, پابندیاں ہیں, ابھی پورا نہیں آیا. ابھی تھوڑا تھوڑا تو چکھ لی, لیکن پورا نہیں چکھا. اور کیا صرف آخرت میں ملے گا؟ نہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, کیا صرف دنیا میں ملے گا؟ نہیں, بلکہ آخرت میں بھی. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. دو صفات ہیں, دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ سچا ایمان دے دے. اور میں نے دیکھا اصل دولت ایمان کی ہے. یہ ایمان جھلکتا ہر چیز میں. آپ لفظ دیکھتے ہیں, آپ علم کے پیچھے بھاگتے ہیں, آپ لوگوں کی باتیں دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کا بھاگ بھاگ کے اللہ کے رستوں میں کام کرنا دیکھتے ہیں. اگر آپ کے اندر سستی ہے نا, اپنا ایمان چیک کیجئے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. چار فرض نہیں پڑھے جاتے اور کوئی بندہ ہے وہ سنتوں اور نفلوں پہ بھی لگا ہے, ایمان ہے پیچھے. آپ کو گھر میں نماز پڑھنی مشکل ہے, ایک مرد مسجد میں جا رہا ہے, ایمان ہے پیچھے. آپ گرمی میں نہیں فجر پہ جا رہے, وہ -20 میں جاتا ہے, ایمان کا فرق ہے. ایمان ایک فورس ہے. جیسے بیٹری میں سیل ڈلتا ہے نا, پھر گھڑی بھی چلتی ہے, مائک بھی چلتے ہیں, بجلی چل لگاتے ہیں تو لیپ ٹاپ چلنے لگ جاتے ہیں. مجھے آپ کو جو چیز لے کے بھگائے گی کل کے اللہ کے رستوں میں, وہ ایمان ہے. اور آج ہم اس ایمان کو پیدا کیے بغیر کام شروع تو کرتے ہیں اور تھوڑا سا چل کے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں حالات ناسازگار نہیں رہے, نیکسٹ ایئر دیکھیں گے. تو آج اس وقت اپنے لیے ایمان مانگ لیجیے, وہ ایمان جو آپ کو مجھے اللہ کے راستوں میں بھگانے کے لیے تیار کر دے. اب ایک اور دور, اب بالکل مجھے تو بس رونا ہی آتا ہے ان کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے, کہ وہ یوسف کے بھائی جنہوں نے یوسف کو گوے میں ڈال دیا, کتنے دے نحن عصبہ, ہم بڑے ہیں, یہ یوسف بیکار بچہ, بن ماں کا بچہ, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارے ابا کو اسی سے پیار کرتے رہتے ہیں. اب ذرا سنیے, جذبوں کے ساتھ سنیے ان آیتوں کو, کہ کل تک وہ بھائی جو اتنے مغرور تھے, آج یوسف کے سامنے کس روپ میں آ رہے ہیں. کیونکہ چاروں طرف قحط پھیل گیا, کہانی تھوڑی سی اس میں ایک وہ کہنا چاہیے کہ سلمپ ہے, تو اس کو فل کر دیتی ہوں کہ واقعی ایسے ہی ہوا, جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا وہ سچ ہوا, پوری دنیا میں ارد گرد میں جو بھی مصر کے علاقے تھے وہاں قحط ہوا, مصر میں بھی ہوا. یوسف علیہ السلام نے اتنے اچھے طریقے سے پلاننگ کی کہ تھوڑا سا حصہ کھاتے ان لوگوں کے لیے اویلیبل کرتے, باقی ایسے ہی خوشوں میں بند کر دیتے. اب کیا ہوا, جب قحط آیا تو سب ارد گرد کے لوگوں میں قحط تھا, بات پھیل گئی کہ مصر میں ابھی بھی اناج ہے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں, تو لوگ دوسروں کے پاس سے آنے لگے. آپ سوچیں نا, مصر ملک بن گیا, بڑا ایک سپر پاور بن گئی ہے, اور دوسرے لوگ ان سے مال لینے آ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ایک قانون بنا دیا کہ جو بھی آئے گا اس کو پر ہیڈ کے حساب سے دیا جائے گا, تاکہ سب کو دیا جائے. اچھا, ایسے وقت میں لوگ کیا کرتے ہیں, مینوپلیز کیا کرتے ہیں, اور سینکشنز لگا دو, ایک کی چیز چار پہ بیچو مہنگی, یہی تو ہوتی ہے افراط زر, اور جو دولت کو جمع کر لیتے ہیں. یوسف نے فری کر دیا, کہنے لگے ان غریب ملکوں کا حال کیا ہے, یہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے. تو اب یہ بات ہوتے ہوتے کنعان میں پہنچ گئی. کنعان میں ان کے بھائی خاندان والے تھے, ان کو پتہ چلا کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے, وہ بڑا رحم دل ہے, تو وہ لوگوں کو اناج دیتے. اب ساری کہانی آگے اسی سوچ کے ساتھ سنیے گا. یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے, اس نے ان کو پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے. یوسف نے کیسے پہچان لیا, اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ لوگوں کو پہچان لیتا ہے. غیب نہیں جانتا لیکن اللہ اندر کی آنکھ کھولتا ہے. یاد رکھیے, تقوی اندر کی آنکھ ہے. میں نے یہ جملہ بہت دفعہ بولا ہوا ہے. تیسری آنکھ ہے تقوی. یہ دو تو میری آپ کی دیکھ رہے ہیں نا, میں ایک دوسرے کی, اس سے ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تقوی کے ساتھ آپ لوگوں کی اصل دیکھتے ہیں. اور ویسے بھی وہ اتنے تھے اور یوسف کو بیوقوف تو نہیں تھے, وہ کیوں نہ پہچان سکے, ناشنا کیوں تھے. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا, جس کو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے رستے کا کانٹا ہٹ جائے, بادشاہ بن کے ہمیں دکھے گا. واللہ ہی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں. آپ کے مخالف, آپ کی دشمنی کرنے والے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب آپ کو کیا دے سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ محسن بن جائے, اور وہ واقعی نہیں پہچان سکے, کیونکہ یوسف گرون اپ ہو چکے تھے, بڑے تھے, اور ویسے بھی دیکھیے حال حلیے سے, کپڑے لتے سے شکلیں بدل جاتی ہیں. انہوں نے تو ایک بچے کو قمیض اتار کر کنویں میں پھینکا تھا, ننگا دیکھا ہوگا, اور ادھر وہ شاہی تاج پہنے اور جو بھی اس دور کا پروٹوکول تھا, وہ کیسے پہچانتے. خیر, پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت انہوں نے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو ہمارے پاس لے آنا. اب یوسف کا دل تھا کہ میں ادھر اتنی آرام میں ہوں تو میرا بیچارہ بھائی بنجامین اس کا نام تھا, وہ کیوں غربت میں پلے. تو کہا اس کو لے کر آنا, دیکھتے نہیں ہوں میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس کوئی غلہ نہیں, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد اس کو بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض میں جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو. کیوں دے رہے تھے, محسن جو تھے, کہ آپ جو تھوڑا بہت ایک پیسہ رکھا بھی ہوا تھا اس کے مال کا, تو کہا واپس کر دیں, ایک تو احسان کر دو, اور دوسرا یہ تھا کہ شاید یہ پیسے دے کر واپس کرنے آ جائیں, یعنی یوسف ہر طور پہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھائی اب دوبارہ واپس ضرور آئیں۔ یہ بھی ایک حکمت تھی جو انہوں نے استعمال کی۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر جب وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے تو عجب نہیں کہ پھر پلٹے۔ جب اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ دیکھیے نیگیٹو سوچ والے، پہلے بری بات کریں گے پھر اچھی کریں گے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آج غلہ مل گیا۔ کچھ لوگوں کی سوچ ہی الٹی ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ وہی جو مثال آپ نے لی نا کہ آدھا گلاس پانی ہوتا آپ کو کوئی دکھائے کیا ہے، کچھ لوگ کہیں گے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور کچھ کہیں گے آدھا خالی ہے۔ حالانکہ جو عقل مند ہے وہ کیا کہیں گے، شکر ہے کہ آدھا خالی ہے تاکہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ بالکل یہی بات ہے، یہ نیگیٹو آتے ہی بری بات کی۔ جیسے کچھ بیویاں بھی اللہ ان کو ہدایت دے اور مجھے بھی دے، آتے ہی شوہر کو پہلے بری بات سنائیں گی پھر اچھی بات کریں گی۔ کسی کی تعریف بھی کرنی ہے نا تو وہ بعد میں چھپا کے ہلکی سی آواز سے، اور تنقید اور غصہ تو پہلے، شکایتیں تو اونچی اونچی۔ تو انہوں نے آ کے پہلے بری بات کی، اچھی بات ابھی بات میں کریں گے۔ کیا کہا، فرسل مانا خانہ، بس آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یہ ہے ٹرسٹ کھو دینا۔ اتنے سال گزر گئے تھے، باپ کو یاد تھا کہ اچھا اب ایک اور بھائی لے کے جانا چاہ رہے ہو، پہلے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا، یعنی یوسف کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہم کو واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر کر سامان اور زیادہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک دفعہ چوٹ کھائے ہوئے تھے نا تو اب دوبارہ وہ تجربہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں مگر ایک شرط پہ بھیج سکتا ہوں، وہ کیا؟ جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو کوئی پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ ایک نبی کا بیلیف ہے، کوشش پوری کرو، ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، باقی پھر اس کے بعد جو اللہ چاہے ہوگا تو وہی۔ خیر جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو میرے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو وہ اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ سکی۔ دیکھیں یہاں ایک دروازے سے داخل نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ نظر بد نہ لگے، یوسف کے ہی بھائی تھے، خوبصورت تو ہوں گے اور ماشاءاللہ اتنے چوڑے چکلے دیہات کے پلے ہوئے جوان اکٹھے آئے تو نظر تو لگتی ہے، تو یہاں سے تھوڑا سا نظر بد پہ بھی اشارہ ملتا ہے۔ چیزوں کو بہت زیادہ کھول کے نہیں رکھنا چاہیے، نعمتوں کو دیکھیں اور اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، پھر نظر نہیں لگتی۔ اور ہم کسی کی اچھی چیز دیکھ کے کیا کہتے ہیں، واہ ہائے، ہاں ایسے جملے نہ بولیں، اس سے اگلے کی بھی نعمت کو ڈر ہوتا ہے نقصان کا۔ کسی کا بچہ دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ، تو یہ آپ کا میرا اپنا انداز ہے، لیکن ہمیں کیا چاہیے، ماشاءاللہ کہیں۔ اللہ کے نبی نے تو دعائیں بھی سکھائی ہیں بچے کو دیکھنے کی بھی، کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ کہیے اور برکت کی دعا دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی کوشش تو کی لیکن وہ کام نہ سکی۔ بس یوسف کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری تعلیم سے صاحب علم تھے مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کا یہ عمل واقعی ایک نبی باپ ہی کر سکتے ہیں، عام لوگ تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ چلیے اب دوسری بار بھائی پہنچتے ہیں یوسف کے پاس، اب گنتے جائیے ان کے ٹرپس۔ پہلی دفعہ آئے، یوسف نے اناج دیا، کہا بھائی کو لے کر آنا، اب بھائی کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اس کو بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسا جذباتی وقت ہوگا جب دو بھائی اتنے سالوں بعد ملے، اور بھائی بھی ایسے کہ جو دونوں سگے تھے۔ لیکن یوسف نے ان کو کیا کہا، جملہ نوٹ کر لیجئے، فلا تبتئس، غم نہ کرو۔ ہاں موتم کہتے، سناؤ اور کیا کہتی ہیں بہو، اور سناؤ ان کے مزاج ٹھیک ہیں؟ اتنے سالوں بعد ماں بیٹی ملیں، باپ بھائی ملیں، بہن بہن ملے تو کیا باتیں کرتے ہیں۔ پہلے تو اتنے سال بعد برائیاں کرتے تھے جب پاکستان جاتے تھے ہر گرمیوں کی گرمیاں، لیکن اب تو ماشاءاللہ اسکائپ، واٹس ایپ، ساری غیبتیں روز کی روز ہو جاتی ہیں، جا کے کریں گے کیا؟ بھئی اماں روز کی غیبت تو میں کر ہی لیتی ہوں، مجھے کیوں پاکستان بلا رہی ہیں؟ ہے ایسا معاملہ؟ یہاں سے ایک بات نوٹ کیجئے، کبھی اپنوں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں شیئر نہ کریں جس میں کسی کی برائی ہو۔ آپ اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں میں بڑی دکھی ہوں اس گھر میں، کیا کرے گی ماں؟ آ سکتی ہے آپ کے پاس، اور آئے گی تو آپ کو ساتھ لے جائے گی تو مسئلہ بگڑے گا کہ نہیں؟ باپ کو کہتے ہیں میں کیا بتاؤں میاں نے کیسے رکھا ہوا ہے، کیا کرے گا؟ ابا جی نے ایسا غصہ دکھانا ہے کہ آپ کو اٹھا کے لے جانا ہے کہ رکھو اپنے گھر، اپنے آپ کو میں اپنی بیٹی لے کے جا رہا ہوں، پھر آپ روئیں گی۔ آپ اپنے بھائیوں سے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں، کبھی آپ کے بھائی آپ کے شوہر کی عزت کریں گے؟ تو عقلمند بچیاں وہ ہوتی ہیں جو کبھی اپنے گھر، اپنے سسرال کی برائی اپنے میکے سے نہیں کرتی، کبھی نہیں کریں۔ ایک سے کیجیے نا، کافی نہیں ہے؟ جو دل بھی بدل سکتا ہے، جو حالات بھی بدل سکتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنی غیبتیں کرنی ہیں اللہ سے کر لیں۔ یقین کریں لوگ مٹی کے مادھو ہیں۔ آپ اپنے گھر میں کچھ مٹی کے کھلونے رکھ کے دیکھ لیں، باتیں کریں ان سے، پھر بعد میں دیکھیں گے وہیں بیٹھے ہوں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں۔ ہم لوگوں کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں، دیو، پھر کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں کرتے، پھر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کیوں ناراض ہیں؟ اس غریب کے بس میں تھا ہی نہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں۔ فلما جخزہم، اب دوسری دفعہ بھائی رخصت ہو رہے ہیں، جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، پیار سے رکھ دیا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، یعنی یوسف نے دیا تھا تو اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا، تو ان کو لگا کہ وہ پیالہ چوری ہو گیا، حالانکہ چوری نہیں ہوا تھا۔ خیر اب کیا، اب ظاہر حالات کچھ اور ٹکرے ہیں، اصل میں کچھ اور ہے۔ قالوا نفقد سوال ملک، کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، اور وہ جو وہاں کام کرنے والے تھے نا، ورکرز کہہ لیجئے، ورکروں نے اس بات کو پکارا، جو شخص لا کر دے اس کے لیے ایک شتر بار، یعنی ایک اونٹ کے برابر کا غلہ ملے گا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے وہ آپ ہی سزا میں رکھ لیا جائے گا، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی تھیلی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح نے یوسف کی تائید کی اپنی تدبیر سے۔ یہاں اس معاملے میں جو آپ کے ذہن میں اب گتھیاں چل رہی ہیں، اس کا جواب ہے، کیا ہوا، کس نے کس کا پیالہ چوری کیا، یوسف نے رکھا، پھر الزام لگا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو ایک طریقہ سکھایا۔ اس کی ڈیٹیل سننا چاہیں تو جا کے ڈیٹیل میں سن لیجئے، یہاں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ سرکمسٹانسز جو شو ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے، حالات بظاہر جو دکھتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے بنجامین کے اس ملک میں رہنے کا ایک بہانہ بنا دیا، اور یہاں اسلامک لاز اور نان مسلم لاز کا بھی ٹکراؤ ہے۔ یوسف نے حضرت ابراہیم کے دین کی شریعت کو نافذ کرنا چاہا مصر میں، آج ہم غیروں کے ملک میں آ کر اپنے قانون بھی منوانے تو کہاں، اپنے ملکوں میں نہیں منواتے۔ یہ ایک سائڈ کا نقطہ، جن کو سمجھ آ گیا ان کو آ گیا، لیکن بہرحال بنجامین کو اب یوسف کے پاس رہنا پڑا۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا۔ ایجپشن لاء میں یہ نہیں تھا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو ایک سال تک وہاں رہنا پڑے، لیکن دین ابراہیمی میں ایسا تھا۔ الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، نرف و درجات من نشا، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا بھی ہے۔ اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا، بہت خوبصورت آیت ہے، سوچ دینے والی۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، کبھی کسی کے علم کو آخری حد نہ سمجھیں، ورنہ آپ بھی ایک کنویں میں ہی گھومنے والے ہوں گے۔ علم کے بہت بڑے رنگ ہیں، دنیا میں اللہ نے بہت لوگوں کو علم دیا، اور سب سے بڑی ذات تو العلیم کی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے۔ قالوا یسرق فقد سرق خلقه من قبل، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا۔ یہ ہے سوتیلا پن، دل میں بغض تھا نا، یوسف کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ہاں اس کے بھائی نے بھی چوری، بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا یہ جاہل لوگوں کی بات ہوتی ہے، ذرا کسی کی کوئی خرابی دیکھی، کسی سے کام خراب ہوا، کہنے اس کی ماں بھی ایسی تھی، اس کا باپ بھی ایسا تھا، تو یہ جہالت ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گئے، ہم ہوتے تو کیا کرتے، فوراً اپنی اصل دکھاتے، ادھر آؤ مجھے چور کہہ رہے ہو، کیا چوری کیا تمہارا میں نے؟ لیکن یوسف کا صبر، حلم، محسن ہونا ان کو روک رہا ہر جگہ۔ پی گئے، کہہ دو جو کہنا ہے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ دھوکے باز ہیں، کہہ دیجئے۔ لوگ آپ کو منافق کہتے ہیں، کہہ دیجئے۔ پھر کیا ہوا؟ ذرا چیک کر لے جائیں آپ ہیں کہ نہیں، اپنے دامن میں جھانکیے، بس ختم۔ اور یہ کب لوگوں کی باتوں میں ہم غصے میں آتے ہیں؟ جب لوگوں کو بہت بڑا بناتے ہیں۔ تو یہ صورت آپ کے دل سے لوگوں کے بت بھی توڑ رہی ہے کہ لوگوں کی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ اور ایک خوش رہنے کا راز آپ کو بتاؤں، بہت لوگوں کو بتایا اور ماشاءاللہ وہ جس کو کہنا چاہیے کہ مجرب نسخہ ہے، ہر بندے کی بات کو اتنی اہمیت دیں جتنا وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ بس ہر بندے کی بات سوچ کے آپ سننے لگ گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، دکھ میں چلے گئے، تکلیف میں آ گئے، تو کیا ہوگا؟ شوہر کی بات کی جو اہمیت ہے، کیا دیور کی بات کی بھی وہ اہمیت ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک بات سن کے سارا دن جلتے رہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے لوگوں کے سحر سے نکلیے، اس رب پہ نظریں لگائیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یوسف نے حقیقت نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے، زیر لب، انتم شر مکانن، کتنے برے لوگ ہو تم، میرے منہ تربو مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اچھا ابھی بھائیوں نے کیا کہا؟ یوسف کو در پردہ چور کہہ دیا، اور اب منہ سے کیا بول رہے ہیں؟ قالوا یا ایھا العزیز، منہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سردار، ذی اقتدار۔ آج بھی انسان ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، دلوں میں آپ سے بغض رکھتے ہیں، کوئی عزت نہیں کرتے آپ کی، اور آپ کے منہ کے اوپر آ کر عزت کی باتیں، پیار کی باتیں، اور نہ جانے کیا کچھ۔ تو یہ بھی منافقت ہے۔ کیا کہا؟ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ بھیڑیے کو کیوں نہیں کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو کھا لے؟ اس وقت تو یوسف کو چھوڑ کے آگے، کہتا اب باپ بوڑھے نہیں تھے، لیکن اب یہ نہیں چھوڑنا چاہتے نا بنجامین کو، تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھائی جو وہ ساتھ جائے۔ ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفیس انسان پاتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے دلوں میں دشمنی تھی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو کنویں میں ڈالا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے دشمن آپ کو ایک دن اچھا ضرور کہیں گے۔ یوسف نے کہا، پناہ با خدا، دوسرے کسی ایسے شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ یعنی یوسف نے ان کی اس آپشن کو قبول نہ کیا۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر قید و پیمان لے چکے ہیں۔ دیکھیے، یہ بھائی مسلمان تھے لیکن بگڑ گئے تھے، پھر بعد میں اللہ نے اصلاح بھی کر دی۔ اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی ہمارے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو، ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ بغض دکھ رہا لفظوں میں، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے ہم بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ ہر بات سے لگ رہا ہے نا کہ سچے ہیں، واقعی سچے ہیں، پہلے کیوں نہیں اتنے عذر دیے؟ تب تو سارا دن انتظار کرتے رہے، رات ہوئی تو رات کو روتے ہوئے ابا جی کے پاس گئے کہ آپ کے بیٹے کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ دن میں بھی نہ گئے کہ فیس ایکسپریشن نہ کھل جائیں، اندھیرا بہت ساری چیزوں کو چھپاتا ہے۔ تب جھوٹے تھے، آج سچے ہیں۔ تو سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بہو بھی صبر کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی ابھی بھی یاد ہے، گیا بنجامین اور ذکر یوسف کا آ گیا۔ اب سب کو لائے گا، کس کو؟ یوسف کو بھی لائے گا، بنجامین کو بھی لائے گا، اور ایک بڑا جو خود وہاں رہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کسی کی کوئی چیز کھوئی رہتی ہے، اس کو اس وقت تک اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اگر کبھی کوئی چیز چوری ہوئی ہو نا، تو انا للہ پڑھیں، علامہ اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھیں۔ اللہ چاہے گا تو چیز بھی مل جائے گی، نہ بھی ملی تو اجر ملے گا۔ تو دل چاہے گا نا کہ چیزیں چوری ہوں اور ہم صبر کریں۔ آپ سوچئے کہ یعقوب کا اجر کتنے سالوں کا تھا، 40 سال تک ایک بیٹا کھویا رہا، صبر صبر، پھر دوسرا چلا گیا، پھر تیسرا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوبصورت صبر دے۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نہیں سناتے، بلکہ کیا کہا؟ میں تو صبر ہی کروں گا اور بہت اچھا صبر کروں گا، امید ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مشکل حالات میں مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، انتظار الفرج من خیر العبادہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا خلاصہ ہے، برے دنوں میں اچھے وقت کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ بیمار ہیں، کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہو جاؤں گی، پہلے سے بہتر ہوں، بس اب ٹھیک ہو رہی ہوں۔ بھائی آپ کے حالات کیسے؟ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، بس اب میرے میاں کو جاب مل جائے گی۔ کاروبار کیسا ہے؟ نہیں اب ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ آپ کو عبادت کی حالت میں کر دیتا ہے۔ واقعی اب نوٹ کریں، جس وقت ہم شکوے، گلے، ناراضگیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ وقت ہمارا اللہ کو خوش کرنے کا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادوں کو توڑتا ہے۔ انہوں نے کیا ارادے کیے، اللہ نے کچھ اور کر دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا صبر بھی دے دے۔ یہ تو تھی وہ ظاہر کی بات کہ اللہ ان کو لے آئے گا، ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو لے آئے، لیکن بات کیا ہے، اندر دل پہ تو چوٹ پڑی نا۔ دیکھیے پہلی دفعہ کا زخم اتنا نہیں تھکتا، لیکن زخم والے ہاتھ پہ پھر ہتھوڑا پڑ جائے نا، پھر بڑی چیخ نکلتی ہے۔ کبھی بادام توڑ کے دیکھ لیں، پہلی چوٹ سہ گئے، لیکن اب دکھے دل پہ پھر چوٹ پڑی تو اب دیکھیے کیا خوبصورت دعا مانگتے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، منہ پھیر لیا ان سے، اب پیچھے ہو جاؤ، چھوڑو مجھے شکل نہ دکھاؤ۔ تنہائی میں مومن اللہ کی طرف جاتا ہے، کافر لیکر شاپ کی طرف جاتا ہے نا، تو مومن ذکر شاپ کی طرف جاتا ہے۔ زندگیوں کے دکھ اور صدمے بھی اگر آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف نہیں لا رہے، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ اکیلے میں آگے، سب کو پیچھے کر دیا، اور کیا کیا، کہا ہائے یوسف، یا آصف علی یوسف۔ کوئی ایک موت ہوتی ہے نا، تو پچھلے مرے ہوئے بھی سارے یاد آ جاتے ہیں۔ میت والے گھر میں اب دیکھیے لوگ سارے مردوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جس کو گڑے مردے اکاڑنا، کمزوری ہماری انسانوں کی۔ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے، اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ نبی اور آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے، جی انسان تھے، لیکن صبر کرنا اور بات ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، ابراہیم اس کا نام تھا، تو آپ نے اس کو دیکھا تھا، آپ رو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھیں تو دل کا بوجھ کم کرتی ہیں۔ اور آپ نے کیا کہا، کہ ابراہیم تیری جدائی پہ ہم بڑے اداس ہیں، ہماری آنکھ رو رہی ہے، لیکن ہم زبان سے یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، رضیت باللہ ربن۔ اور یہ سچے عقیدے کے بغیر نہیں آتا، یہ صبر نہیں آ سکتا دکھوں تکلیفوں پہ۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف کو یاد کیے جائیں گے۔ ابھی بھی حسد ہے یوسف میں، یوسف کا حسد ابھی بھی موجود ہے۔ کیا سوچا تھا، یوسف کو دور کر دیں گے تو بے باپ کی محبت مل جائے گی؟ ملی نہیں، ملتی۔ دوسروں کی محبتیں چھیننے والوں کو کبھی محبت نہیں ملتی، اور بلکہ یوسف تو اب آنکھوں میں بھی آ گئے ہیں، دل میں تو پہلے تھے۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو کھلا لیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ کائن نماش کو بسی و حسنی اللہ، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ یہ ہے مومن کا تعلق باللہ، میں اپنے رب کو جانتی ہوں، آپ تھوڑی جانیں گی۔ جس سے بھی پیار ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں جانتی ہوں ان کی طبیعت کیسی ہے، میرے شوہر ہے نا، مجھے پتا ہے یہ کیا سوچتے ہیں، یہ میرا بچہ ہے، مجھے پتا کیا ہے۔ اللہ سے پیار کرنے والوں کو اللہ کی مرضی سمجھ آنے لگتی ہے۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگا لو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا عقیدہ ہے، بسی بس ہے۔ بس کہتے ہیں وہ غم جس کو چھپانا چاہیں چھپے نا، کبھی ایسا دکھ لگ جاتا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ ایسی چوٹ دل پہ پڑتی ہے، رنگ لال ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے، آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں، مجھے بتائیں کیا۔ وہی انداز ہے ادھر بھی، اللہ نے یوسف پہ صبر دیا، اب اس بیٹے کی چوٹ پہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ غم چھپ نہیں رہا، لیکن پھر بھی کہا جاؤ تدبیر کرو، رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور بڑی سے بڑی تکلیف آپ کو بھی اللہ سے مایوس نہ کرے۔ اب خیر، تیسری دفعہ بھائی پھر جاتے ہیں یوسف کے پاس۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے آئے ہیں، یعنی قحط ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اب کیا کریں، حقیر سی پونجی لے آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات ہی دے دیں، اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ وہ جملے یاد ہے آپ کو، نحن عصبہ والے، کل تک تکبر کتنا تھا، بڑے کتنے تھے، آج خیرات مانگنے پہ آ گئے، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب یہ بات کیسے یوسف جیسا نرم دل شخص برداشت کرتا کہ میرے بھائی بھیک مانگنے پہ آ گئے؟ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں، مگر جب کہ تم نادان تھے. وہ چونک کر بولے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، بس بے شک احسان کی اللہ نے ہم پر. انہ من یتقی و یصبر، ہاں جو کہ تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا. ڈراپ سین، یوسف نے اپنی اصل کھول دی. انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس حصے کو ہائی لائٹ کیجیے گا. لقد آثرک اللہ علینا، واقعی بھائی مان گئے کہ یوسف ہی سچے تھے. اللہ نے یوسف کو اتنی عزت دے دی تو ہم کہاں بھی سچے ہوں گے. یہ ہے وہ صبر کا پھل جس کو کہتے ہیں میٹھا. آتا بڑی دیر سے لیکن ہوتا بڑا میٹھا. دیکھیے، من والا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا ہو، لیکن سکون تو ملتا ہے جب ایک شخص کو اپنی قربانیوں کا صلہ ملتا ہے اور دشمنوں کے منہ سے تعریف ملتی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. لیکن یوسف نے دیکھے ان کو شرمندہ نہیں کیا. کہا، نہیں نہیں تم جاہل تھے نا، کوئی بات نہیں. لا تسریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یوسف کا جواب سنیے، جواب دی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہی جملے اللہ کے نبی نے بولے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور یہی آپ بھی بولا کریں جب کبھی آپ کی بھی بے گناہی ثابت ہو جائے کسی آپ کے رشتہ دار کے آگے. لقد آثرک اللہ، یہ اللہ کرتا ہے، شرط ایک ہے کہ آپ اللہ پہ راضی تو ہو. دیکھیے، برے سے برے حالات میں بھی آپ خوش رہیں، راضی رہیں، اپنے غم کو چھپائیں، شکوے نہ کریں، تو پھر دیکھیے اللہ آپ کی کیسی مدد کرتا ہے. اب خود ہی طریقہ سکھاتے ہیں، جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور پھر اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اب باپ کو ملنا چاہتے ہیں. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، اب یہ گھر کے لوگ کون تھے؟ وہی بیٹے جو مصر گئے، ان کی بیویاں اور ان کے بچے. نوٹ کیجئے گا، جیسے بیٹے اپنے ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں نا، اسی طرح پھر ان کی بیویاں بھی ایک وقت آتا ہے بولنے لگ جاتی ہیں، اور پھر پوتے پوتیاں بھی. تو ہمیشہ سوچ کے بولیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. ایک بچہ تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ ہے اور گھر میں دادا بھی ہے. چھوٹا سا ایک کمرہ، دادا کو اس کمرے میں رکھا جاتا ہے. پھر وہاں ایک پتلا پرانا سا کمبل تھا جو دادا اوڑھتے تھے. کچھ عرصہ بعد دادا بیمار رہے تو پھر وہ فوت ہونے لگے. جب دادا فوت ہوا تو بچہ اس کمرے میں گیا تو اس کمبل کو اٹھا کے لپیٹ کے اپنے کمرے میں لے آیا. تو باپ نے پوچھا کہ اس کمبل کا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا، میں اس کو اب اپنی الماری میں سنبھال دوں گا. کہا، کیا کرو گے اس پرانے کمبل کا، گندے کا؟ کہنے لگا، ابا جب آپ بھی دادا جیسے ہو جائیں گے تو میں آپ کو اس کمرے میں ڈال کر پھر یہ کمبل بھی تو دوں گا نا. یاد رکھیے، اچھی باتیں بھی پلٹ کے آتی ہیں اور بری بھی آتی ہیں. تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے نہ بولیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل آپ کے بچے بھی پھر آپ سے ایسے ہی بولنے لگیں. گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ تو اپنے پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں، بڑوں کی عزت کیا کریں. آپ دیکھیے کہ بڑوں کی عزت جس نے نہیں کی اس کی بھی عزت نہیں ہوگی. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے، چیخ چلا کے، آگے بول کر آپ کو عزت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، دولت مل سکتی ہے، جنت نہیں ملے گی. تو بعض دفعہ ہم بہت بڑے بن جاتے ہیں. اس لیے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کریں ہم سب کہ اگر ابھی کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے آگے یا بڑوں کے آگے بدتمیزی کی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے. اور ماں باپ ہی کی جگہ پہ کون آتا ہے؟ سسرال بھی آتے ہیں. آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کے شوہر کے ماں باپ، کوئی فرق ہے؟ آپ جو ہیں وہ آپ کے شوہر کی وجہ سے ہی ہیں نا. تو لہٰذا کبھی کسی بڑے بڑے سے نہ آئیں. اور اسی میں استاد بھی آتے ہیں. کسی نے کہا، میرے تین باپ ہیں، ایک باپ، ایک سسر اور ایک میرا استاد. ماں باپ زمین پہ لے کر آتے ہیں آسمانوں سے، اور استاد زمین سے اوپر لے کر جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں اس کی کیا بات کرنی، لوگ تو نام لیتے ہیں، بلی کرتے ہیں، انہی کرسیوں پہ بیٹھ کے شاید اپنے استادوں کے منہ بناتے ہوں گے. تو آج بے ادب، بے نصیب، با ادب، با نصیب کی بات سامنے آتی ہے. اپنے بچوں کو ان کے استادوں کا ادب سکھائیے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ یہ ہے اچھے باپ کا کردار، کتنا کچھ بیٹوں نے کیا ہے لیکن باپ نے ان کو کاٹا نہیں ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا، میں تمہیں آگ کرتا ہوں، جائیداد سے الگ کرتا ہوں، اور چیختے ہیں اور فلموں والے ڈائلاگ بولتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حد سے بگڑی بھی اولاد کو بھی کبھی اپنے سے نہ کاٹیں، پھر تو پتہ ہی کٹ گیا۔ حد سے بگڑا ہوا انسان، کوئی بھی آپ کے ساتھ ہی، آپ کے ساتھ رہنے والے کوئی بندہ حد سے بگڑ جائے، آپ ساتھ نہ چھوڑیں اس کا۔ ہم تو ایک بات پہ ساتھ چھوڑ کے پاؤں پٹکتے ہیں نا، دوستوں کے ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، جس درخت کے نیچے ایک دفعہ سائے میں بیٹھے ہو نا، کبھی اس درخت کو نہ بھولیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود اولاد کو کیا کہا؟ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ یہ کیا کریں؟ اگر آپ کی اولاد آپ کو دکھاتی ہے نا، اس کے لیے معافی مانگے، اور کب مانگے؟ صوفا، سحریوں کے وقت، تہجد کے وقت میں اولاد کے لیے دعا مانگے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، یہ نہیں کہا کہ میں تو بادشاہ بن گیا، آپ ذرا نیچے چھوٹی کرسی پہ بیٹھے، ساتھ بٹھایا، ان کو عزت دی، اور کیا کیا؟ اور اب دیکھیے گا، وہ خواب بھی پورا ہونے لگا ہے۔ وقالا، اور کہا، سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ یعنی سب کو واپس ادھر ہی بلا لیا مصر میں۔ یہ تھا وہ سوال کا جواب جو یہود نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے پوچھوایا تھا، کہ یہ مصر میں کیسے آ گئے تھے بنی اسرائیلی، وہ تو شام میں رہتے تھے۔ تو یہ حضرت یوسف کا احسان تھا کہ 70-80 کے قریب اپنے خاندان کے لوگ سب کو بلا کے وہیں رکھوا دیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، آج جائز نہیں ہے۔ آج کوئی کسی انسان کے آگے اگر جھکے گا بھی نا، رکوع میں جاتے ہوئے، یا اس کے پاؤں کو پکڑے گا یا سجدہ کرے گا، تو یہ شرک ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ اب خواب پورا ہوا، پہلی کہانی، آیت نمبر دیکھیے، 100 آیتوں کے بعد خواب کی تعبیر آئی ہے۔ ہم کہتے ہیں رات کو خواب دیکھا صبح پورا ہو جائے، کہ یہ ہے میرا خواب جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکال دیا اور تم سب کو جنگل سے لے آیا۔ دیکھیے، بھائیوں کو شرمندگی سے بچا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کنویں کا ذکر ہی کوئی نہیں، کہہ رہے اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا۔ مومن ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، اچھی باتیں سوچیں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا چکا تھا، کیا پتہ چلا کہ بھائی تو برے نہیں ہیں، یہ شیطان نے ان کو برا بنا دیا تھا۔ اللہ حکر، کون اس ظرف پہ قربان نہ ہو جائے۔ واقعہ یہ کہ میرا رب غیر مخصوص تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ آپ اور اپنے اندر اس کو ڈھونڈیں، غیر مخصوص طریقوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتریوں میں لا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ جو آپ کو اللہ نے قرآن کے لیے بٹھا دیا ہے نا، یہ غیر محسوس طریقے سے اب اللہ آپ کو اپنا قرب دے رہا ہے۔ کچھ لوگ تو دیکھیے گا یہاں سے ایسے چمک کے نکلیں گے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو آئینے میں پہچان نہیں سکیں گے۔ زندگی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر یہ کوئی ڈی کیوں تھوڑا رہ گیا، یہ تو پوری زندگی پہ چھائے گا القرآن و حیاتی۔ اور اللہ آپ کو مجھے کبھی آج کے بعد اس قرآن سے دور نہ کرے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھ کو حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ سب کچھ مل گیا، دیکھیے، جدائی پوری ہوئی، گھر والے مل گئے، اب یاد آ گئی واپسی، اب کا اللہ تو میرا دوست بن جا۔ یہاں پہ یوسف کا قصہ پورا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت موجود بھی نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑی امید لگ گئی تھی کہ سورج یوسف یا حضرت یوسف کا قصہ سن کر تو مکہ والے آ ہی جائیں گے آپ کے پاس، نہیں آئے، تعصب تھا دل میں، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اسی کا ذکر ہے کہ آپ غم نہ کریں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتے، کوئی فیس نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، یہ مکہ والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اصل بات یہ کہ ان کو آنا ہی نہیں ہے، بڑی سے بڑی گھریلو کہانیاں سنا دو یہ نہیں آئیں گے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، کیا قرآن ذکرہ ہے یہ۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ توجہ کی اپنے درختوں پہ، ایک مہینہ پہلے یہ بنجر سوکھی ٹہنیاں تھیں، آج پتوں سے بھری پڑی ہیں، کبھی غور کیجئے گا ان پہ۔ اسی طرح اللہ سوکھی شاخوں کو ہرا کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ آج امت ہونے کے ناطے ہمیں بھی امید رکھنی ہے، جڑے رہیں، اتحاد رکھیں، انشاءاللہ اس دین کے پودے پہ بہار آئے گی۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کیسے؟ مگر اس طرح سے کہ وہ ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ شاید 15-20 سال پہلے جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیت پڑھی تھی تو میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ خود کو ایمان والا کہنے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ تو اپنے ڈھکے چھپے شرک کو ہم سب نے ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ افامین انتاتیہم غاشیت من عذاب اللہ، کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کو دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آئے گی؟ یہ کس کو ڈرایا جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو۔ اللہ کے نبی کی زبان سے قصہ یوسف سن بھی لیا پھر نہیں مانے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تم ان سے صاف کہہ دو، کیا کہہ دو؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی بری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ یہ کانفیڈنس ہمیں بھی دے دے، صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام ان کو نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہوا؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچی۔ کتنا صبر تھا پیغمبروں کا، ہم تو آج بہت تھوڑ دلے ہیں، فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ فکشن نہیں ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ سٹوری نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی انہیں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورت یوسف پوری ہو گئی، یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یوسف کی زلیخا سے شادی ہوئی کہ نہیں، یہ تو پوری سورت میں کہیں آیا ہی نہیں کہ دلہن کے چہرے پر سورت یوسف پڑھ کے پھونکو، اور یہ تو آیا ہی نہیں کہ پریگننٹ عورت سورت یوسف پڑھے تاکہ بچہ خوبصورت ہو۔ ہمارے کلچر میں تو یہی تین چیزیں معروف ہیں۔ پوری سورت میں جس حسن کا ذکر ہے وہ باطنی حسن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ لگا دے۔ تلاوت تھوڑی سی سنتے ہیں اور ساتھ ہی پھر انشاءاللہ سورت رات کا انٹرو لیں گے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.